سورۃ الاسراء، اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، مکی سورت ہے، اس کی 111 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 50 نمبر ہے۔ الاسراء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا ذکر کیا گیا ہے، جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور بنی اسرائیل کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر ہے۔ اس میں قرآن کے اعجاز پر مشتمل 5 چیلنجز میں سے ایک کا ذکر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ لفظ القرآن آیا ہے، جو 11 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ یہ تسبیحات پر مشتمل سورتوں میں سے پہلی سورت ہے، اور اس میں تنبیہ، تفہیم، تعلیم تینوں ہی مناسب انداز سے جمع کر دی گئی ہیں۔ آغاز بھی تسبیح سے ہوتا ہے، اختتام بھی اللہ کی حمد پر ہوتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل بیان کی گئی ہے، اس میں موجودہ دور اور مستقبل میں رسالت کی جو بشارتیں ہیں اور مضامین، ان کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور مریم کے متعلق فرمایا، یہ پہلی قدیم سورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ یعنی وہ سورتوں کو یاد کرنا اور پڑھنا ایسے سمجھتے تھے جیسے ان کو کوئی مال ملا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھا کرتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔
پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، یعنی یہ کلام اس رب کا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس کی قدرت بے حد عظیم ہے، اور جس نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ تو بندے اور رب کی ملاقات کے وقت تسبیح والی فضا قائم ہوتی ہے، اور تسبیح کرنا ایک مناسب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج دے کر بلند درجات میں لے جا کر سب سے خوبصورت خطاب عبد کا دیا گیا کہ آپ بندے ہیں، اور یہ بھی عبدی ہی محبت اور تعلق کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ مالک، خالق، رب تو صرف وہی ہے، باقی سب بندے ہیں، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے، رتبے سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک واقعہ معراج کا تعلق ہے تو سیرت کی کسی کتاب سے اس کی تفصیل پڑھ لیجئے۔ اور پھر یہ واقعہ ان حالات میں پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں آزمائش بہت سخت ہو گئی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل حالات آپ کو گھیر لیں اور آپ کو کوئی سہارا نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہاں سب کچھ ملے گا اور وہ آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا۔ بندگی انسان کے بلند مقامات میں سے ہے، لہذا جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بظاہر آپ زمین پر ہیں لیکن آپ کا کنیکشن بلندیوں والے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ توحید گہری ہوتی جائے گی اور بندگی زیادہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ ہدایت صرف وحی اور پھر رسولوں کی تعلیم میں ہے، اور زندگی کا اصل لطف اسی میں ہے۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ سورۃ النحل کے اختتام پر ابراہیم علیہ السلام کی صفت شاکر بتائی گئی، اور یہاں نوح علیہ السلام کو عبدن شکورا، بندہ اور شکر گزار۔ اور اس سے بنی اسرائیل کو ایمان اور عمل پر ابھارنا مقصود ہے، دیکھو تم کن لوگوں کی اولاد ہو، تمہارے باپ نوح علیہ السلام کس قدر شکر گزار تھے، وہ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ تو بندے کے لیے سب سے اعلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ بندگی کرے، اور سب سے اعلی مقام کیا ہے؟ شکر گزار بن جائے۔ اور پھر ذریت من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ چنے ہوئے لوگ تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے، نیک صحبت انہوں نے اختیار کی تھی جو ان کی کامیابی کی علامت تھی۔ اور شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے، دل سے بھی اور جوارح سے بھی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار ضرور فساد برپا کرو گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیج دیا، تو وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا اور ہماری امت کو خبر دے دی، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اس سے بچنے کی پوری جدوجہد کرے، اور یہ سب فساد اور سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب تاریخ میں کئی ایک واقعات کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل پر کئی بار ایسی آزمائشیں آئیں، پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے کر مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ یعنی جب کوئی فساد کرتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی نیکی کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ دیتا ہے، جبکہ سرکشی کی سزا بھی دیتا ہے۔ انسان کو کتنے بھی بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے، اس کے گھروں کو گرا دیا جائے، اس کے ملک کو تباہ کر دیا جائے، کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی آگے بڑھنے اور کھوئی ہوئی چیزوں کو پانے کے مواقع ہمیشہ ملتے رہتے ہیں۔ اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جانوں کے لیے اچھا کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے لیے ہی کیا۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آ گیا تو ہم نے دشمن بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ اسی طرح مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے بری طرح تباہ کر دیں۔ آخری بار کا وعدہ آ گیا۔ مکافات عمل ایک اساسی قاعدہ ہے جو دنیا اور آخرت میں لاگو ہوتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلا. نتیجہ عمل سے پیدا ہوتا ہے، یعنی عمل اور جزا لازم و ملزوم ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جب انسان کو کسی برے عمل کا نتیجہ ملے تو پھر اس کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ انسان نیکی کر کے بھول جائے لیکن غلطیوں کو سامنے رکھے اور ان پر توبہ کرتا رہے، جبکہ بدبختی کیا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کے زوم میں ہو اور نیکیوں کو ہائی لائٹ کرے اور برائیوں کو بھول جائے. محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے، لیکن محسنین بھی احسان اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں، کسی پر نہیں. کسی پر احسان کا مطلب ہے دراصل خود پر احسان کرنا. ہماری محنت، مشقت، قربانی سب ہمارے اپنے لیے ہوتی ہے، چاہے اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہو، اصل فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. اور نیکی اور بدی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اچھے کاموں سے اچھے نتیجے نکلتے ہیں اور برے کاموں سے برے. نافرمانی کرنے کے اثرات انسان کی ذات پر بھی پڑتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، اس سے نکلتا ہے، پھر کچھ دن ٹھیک رہتا ہے، پھر دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. دوبارہ کیوں پھر ایسے ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پھر بگاڑ کی طرف لوٹے تو ہم بھی سزا دینے کے لیے لوٹیں گے. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا، جیل ہے وہ. یعنی جب بھی کوئی قوم فساد کرے گی تو اللہ دوسروں کو ان پر مسلط کر دے گا، اور جو اللہ کے بندے بن کر رہیں گے اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرمائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ہی نافرمانی کو جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو سزا پہلے سے زیادہ سخت بھی ہو جاتی ہے. بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اقوم، اور ان مومنوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی ایمان اور عمل صالح سے انسان کو بشارت ملتی ہے، اور اس کے برعکس کام کرنے والوں کے لیے انذار ہے، ڈراوا ہے. یہ کتاب سب سے زیادہ عدل والی اور سب سے زیادہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والی، اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر ہیں، اپنا محاسبہ قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، اور قرآن مجید سے صرف تعلق نہیں، مخلصانہ تعلق، کہ ایک آیت پڑھ کر اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو پہچانے. اس کتاب میں پائی جانے والی ہر ہدایت دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لہذا ہدایت پانے کے لیے قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس پر تدبر کرنا چاہیے. قرآن صرف آخرت کے بارے میں ہی راستہ نہیں دکھاتا، دنیا سے متعلق معاملات کے متعلق بھی ہمیں درست رستے پر لے جاتا ہے. لہذا روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے، قرآن سیکھتے رہنا چاہیے. یعنی ہماری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ آئے کہ اس میں ہم قرآن سے دور ہوں. اگر حالات شدید ہو جائیں تو بھی کچھ نہ کچھ وقت اس کو ضرور دیں، اور خاص طور پر جب بے چینی محسوس کریں تو سیدھے قرآن کے پاس جائیں، قرآن کھول لیں، وہیں سے جواب مل جائے گا، کوئی خوشخبری مل جائے گی. اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو قرآن سے راہ راست پر نہ آئے تو پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے.
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے پھر اجلت کی مذمت کی جا رہی ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی فساد کا باعث بنتی ہے مثلاً آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں فوراً تبصرہ کر دیتے ہیں بغیر اس کی حقیقت جانے اس کی تہ تک پہنچے اور آپ ایسی بات کرتے ہیں جو بالکل نا حق نا روا ہوتی ہے تو آپ نے کیا کمایا اپنے لیے یعنی کسی چیز کی حقیقت جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دینا ججمنٹل ہو جانا یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہوتی لیکن ہم ایسا کیوں کر جاتے فوراً تبصرہ شروع کر دیتے بات سمجھے بغیر ہی کیونکہ ہم جلد باز ہوتے ہیں اسی طرح بعض اوقات جلد بازی میں ایسی دعائیں کر جاتے ہیں جو بعد میں ان پہ بڑا ہی پچھتاتے ہیں اور وہ دعا بھلائی کی نہیں ہوتی بلکہ برائی کی یا بد دعا ہوتی ہے تو اس لیے جلد بازی سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کسی کی تعریف کرنے میں اور کسی پہ تنقید کرنے میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اسی طرح بد دعائیں دینے میں بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات غصے میں یا اکتاہٹ میں مانگی گئی دعائیں بد دعا ہی ہوتی ہیں اللہ کرے میں ماری جاؤں اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تمہارا خانہ خراب ہو وغیرہ وغیرہ یہ کتنے عام جملے جو سننے میں آتے ہیں اس کے بجائے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایمان والی زندگی دے صبر والی دے ہمیں بخش دے ہماری حفاظت فرما اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و کرم ہے کہ وہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول نہیں کرتا اور ہمیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے وکان الانسان عجولا تو نہ اپنے خلاف دعا کریں یعنی بد دعا نہ خود کو دیں کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہہ دیتے ہیں پھر اور نہ ہی کسی اور کے حق میں بد دعا کریں خصوصاً اپنی اولاد کے بارے میں کیونکہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو سب سے زیادہ تکلیف خود آپ کو پہنچے گی اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا یعنی اندھیرا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو کام کاج کر سکو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے یعنی قرآن میں ہر وہ چیز ہے اس کی تفصیل ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور دن اور رات کی اس تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ کے کمال کی بہت بڑی نشانی ہے. اور کہاں سے آتی ہے یہ رات اور کہاں چلی جاتی ہے, ہمیں تو دنیا کے گلوب میں صرف گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن کون انیشیٹ کرتا ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سب ہو کیسے رہا ہے. تو ان دونوں میں نشانی ہے, دن کی روشنی میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی, اور ان کے اپنے اپنے کام ہیں, لہذا فطرت کی اس ترتیب کو نہ الٹیں. اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے, اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. اس سے مراد انسان کا نام اعمال ہے, بک آف ڈیڈز, اور وہاں پر لکھی ہوئی نیکیاں اور بدیاں انسان کے سامنے آ جائیں گی کھلی کتاب کی طرح. اب پڑھو اپنی کتاب, آج کے دن تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. تو پھر آج ایسے عمل کریں نا اس دنیا میں کہ کل ان کو پڑھ کے خوش ہوں. ایئر 2000 میں چھپنے والی ایک اخبار پہ ایک فیچر تھا جو میرے بارے میں لکھا تھا جب میں کراچی گئی تھی. تو اتنے سال کے بعد, تقریباً سمجھے 25 سال کے بعد جب میں نے اس کو دوبارہ دیکھا تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ اچھا یہ باتیں میں نے کہی تھی. کوئی انٹرویو کرتا ہے نا تو کچھ چیزیں پوچھتے ہیں تو آپ خود بھی کہہ کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں بعض وقت اپنی میموریز کتنی اچھی لگتی ہیں اگر وہ اچھی ہوں تو, اور بری میموریز تو ہانٹ کرتی ہیں جہاں کہیں فساد گڑبڑ کوئی نقصان ہوا ہو. تو اس ایکسپیرینس سے ہی آپ سیکھیں کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا یہ ہماری میموری ہے آخرت کے لیے, اور آخرت میں جا کر ان دنوں کو یاد کریں گے اچھا اس وقت میں ہم نے یہ کیا تھا, ایسا کیا تھا, ویسا کیا تھا, کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہر روز ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انتہا درجے کا عدل و انصاف ہے کہ انسان کو خود پڑھنے کے لیے دے دے گا کہ یہ لو پڑھو اپنی کتاب, خود پڑھ لو, خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو یہ ایسی کتاب ہے جس کا قلم ہماری زبان ہے اور ہمارے اعضاء اس کا کاغذ ہیں, اور جو کچھ ہم بولتے ہیں ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں اور اعمال نامہ بھی تیار ہو رہا ہے. جو ہدایت پا لے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے, اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ خود کو نقصان دینے کے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں. یعنی ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے, یعنی ہر انسان اپنے کیے کا خود ہی خمیازہ بھگتے گا. باس پرس ہر ایک سے فردن فردن ہوگی, کوئی اپنے اعمال کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈال سکے گا. لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنے عمل اور کردار پر نظر رکھے, اور پھر یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ حجت پوری کرنے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا, حتیٰ نبعث رسولا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں, پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عموماً بستیوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتی ہے. وہ فساد کرتے ہیں تو دوسرے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اور یوں پوری قوم کی شامت آ جاتی ہے. یعنی جب فسق و فجور عام ہو جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں تو پھر تباہی آ جاتی ہے. یہاں پر مال و دولت کی کثرت کی بات کی گئی, تو مال و دولت کی کثرت حرام نہیں ہے, اس کا استعمال یا عیش و عشرت میں پڑ کے اللہ کو بھول جانا غلط ہے. اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی, اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا, خوب دیکھنے والا. تو تمام بندوں اور امت کے لیے ایک تنبیہ ہے, جو کوئی جلد ملنے والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اسے اس میں جلد ہی دے دیتے ہیں, پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا, بہت مذمت کیا ہوا, رحمت سے دور کیا ہوا. یعنی دنیا میں انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہو, لہذا اگر زیادہ ملا ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں, اگر کم ملا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور پھر یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف دنیا میں جزا لینا پسند نہ کریں, بلکہ اس کو آخرت کے لیے بھی جمع رکھیں, ورنہ وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دیں گی. اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو, تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے. تو گویا ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ذریعے تصدیق کرنا ضروری ہے. یعنی عمل کی قبولیت کی جو شرائط یہاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک, وہو مؤمن. نمبر دو, اراد الآخرانی اخلاص. اور نمبر تین, جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی لازم کی جائے, سعا لہا سعیہا. اور سعیہا سے مراد صرف مطلوبہ کوشش ہی نہیں, درست کوشش, جیسی مطلوب ہے وہاں کے لیے. تو گویا جنت میں پہنچنے کے لیے عمل ضروری ہے، محض خواہشات کافی نہیں. تو ہم سب کو اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کبھی کبھی قبرستان بھی جانا چاہیے. اگر نہیں جا سکتے تو امیجن کرنا چاہیے کہ آج زمین کے اوپر ہوں، کل اسی کے اندر ہوں گی، زمین پہ چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے. آخرت کی یاد بھلانے میں گناہ اور عیش و عشرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے، لہذا اس پر نظر رکھنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات پھر وہی کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا رہے. ہم آپ کے رب کی عطا میں سے ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی نہیں جاتی. یعنی دنیاوی مال و دولت دنیا کے طالب کو بھی ملتی ہے اور آخرت کے طالب کو بھی ملتی ہے. دنیا دار الجزا نہیں. اگر کسی کو ملتی ہے اس کے گناہوں کے باوجود تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے امتحان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم ان کو بھی دیتے ان کو بھی دیتے، نیکوں کو بھی دیتے بروں کو بھی دیتے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے. لہذا اگر برے کو کچھ مل رہا ہے تو سمجھے کہ یہ اللہ اپنے طریقے پر دے رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے. یعنی کسی بھی کفر کرنے والے، فسق کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے کو اگر بہت کچھ مل رہا ہے دنیا میں سے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں. لہذا اگر کسی کو ڈھیر سارے مچھر کے پر مل جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. دیکھو کس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بڑھ کر ہے. اب یہ فضیلت مال میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. دنیا کے طالب مال و دولت کے لحاظ سے فضیلت کو اہمیت دیتے ہیں، قیمتی سمجھتے ہیں. آخرت کے طلبگار نیکی کی توفیق اور ایمان میں اضافے کو فضیلت کی بات سمجھتے ہیں. بہرحال اصل فضیلت وہی ہے جو انسان کی سیرت و کردار کے اعتبار سے ہو. یعنی اگر کسی کا اخلاق دوسرے کے مقابلے میں اچھا ہے تو واقعی وہ دوسرے سے بہتر ہے. کسی کو نیکی کرنے کی توفیق ملی ہے تو وہ دوسرے سے بہتر ہے جو نہیں کر رہا. اور جنت میں فضیلتوں کے فرق کی وجہ سے درجات میں بھی فرق ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی لذتوں کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم مذمت زدہ بے یار و مددگار بیٹھ رہو گے. کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کر بھی نہیں سکتا. کہا اگر کسی اور کو پکارا تو بے یار و مددگار ہوگی، یعنی کوئی کام نہیں آئے گا، کسی نے نہیں پہنچنا. یعنی جو اللہ کے سوا اوروں سے توقعات رکھتا ہے اس کی حسرتیں ناقابل بیان ہیں، کیونکہ اس نے ایسے دروازے کو کھٹکھٹایا جس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں، وہ کون نکلے گا مدد کے لیے. تو یہ مشرک کی ذلت اور بے بسی کی تصویر ہے.